الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح وفی نسختها هدى ورحمة للذین هم لربهم يرهبون واختار موسی قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفی الآخرة انا هدنا الیک قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه اولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ متمزاز الحمدللہ سلسلہ وار ترجمہ قرآن میں سورۃ الاعراف ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور اس کا جو حصہ ہم سماعت کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، یہ رکوع نمبر 17 سے اور رکوع نمبر 21 تک یہ 5 رکوع ہیں کہ جس میں سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کے بڑے اہم واقعات ہیں کہ جن کا بیان ہے۔ ویسے تو تسلسل میں یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ پوری سورت سورۃ الاعراف یہ تاریخ انسانی کے بڑے اہم ادوار پر مشتمل ہے کہ جس میں ازل اور ابد اور اس کے درمیان کے واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آئے۔ اب یہ 5 رکوع میں جو سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل ہے اس کے بڑے اہم ادوار وہ ہمارے سامنے لائے جا رہے ہیں، اور اس میں اس واقعے کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل کو شریعت دینے کا ارادہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو طلب کیا کوہ طور پر تورات دینے کے لیے، اور 30 دن کے لیے بلایا اور مزید 10 دن کا پھر اضافہ ہے کہ جو کہ فرمایا گیا، اور 40 راتیں ہیں کہ جو کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور کوہ طور پر گزاری، اور جب یہ چھوڑ کر چلے ہیں بنی اسرائیل کو پیچھے اللہ کی طرف، تو اپنے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کے جو وہ بھی رسول تھے ان کو نائب کے طور پر اور بڑی اہم نصیحتیں کر کے اور وہ روانہ ہوئے کہ اب میرے پیچھے آپ کو یہ نائب کی ذمہ داری ادا کرنی ہے اور قوم کی اصلاح کرنی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جب یہ موسیٰ علیہ السلام جو قوم سے کہہ کے گئے تھے 30 دن کا، پھر اللہ کے حکم سے 10 دن وہاں اضافہ ہو گیا، تو پھر پیچھے بنی اسرائیل نے سامری کے بہکاوے میں آ کے ایک بچھڑے کو جو ہے وہ اس کا جو جسد بنایا گیا زیورات کو پگلا کے اس نے اور اسے دھوکہ دیا بنی اسرائیل کو، اور اس جسد کو معبود بنا بیٹھے یہ بنی اسرائیل۔ یہ تفصیل سے پچھلے رکوع میں ہمارے سامنے یہ باتیں ہیں کہ جو کہ آئی ہیں، اور بہرحال یہ ہے کہ پھر ہارون علیہ السلام نے سمجھانے کا حق ادا کیا لیکن وہ ان کے جانی دشمن ہو گئے کہ موسیٰ علیہ السلام تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے، اور 30 دن کا کہہ کے گئے تھے اب 40 یعنی 30 سے اوپر دن ہو گئے، تو بہرحال یہ ہے کہ ہمارا معبود تو یہ ہے، یہ ہے سامری کا دھوکا کہ جو کہ اس نے بنی اسرائیل کو دیا. اور برل پھر موسیٰ علیہ السلام کو اوپر ہی کوہ طور پر یہ خبر دے دی گئی کہ آپ کی قوم آپ کے پیچھے گمراہی کا شکار ہو گئی ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے ہیں تورات لے کے کہ جو کہ تختیوں کی صورت میں وہ احکامات اشرا وہ دیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، تو پھر آتے ہی قوم کی خبر لی کہ بھئی تمہیں اتنا بھی انتظار نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہیں شریعت کے لیے چنا تھا اور کتاب کے لیے چنا تھا، اتنی اہم ہدایات تمہیں دیں اور تم نے ذرا سا بھی انتظار نہیں کیا اور میرے پیچھے ایک بچھڑے کا جسد اس کو معبود بنا کے بیٹھ گئے، اس کی پوجا پاٹ میں لگ گئے. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر قوم نے وہ پوری صورتحال بتائی کہ اس طرح سے سامری نے ہمیں بہکایا. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر جو یعنی پوچھ گچھ کی ہے ہارون علیہ السلام کی کہ بھئی آپ نے کیوں نہیں ان کو سمجھانے کا حق ادا کیا، تو بہرحال ان کی طرف سے پھر کلیئرٹی کا معاملہ ہو گیا کہ میں نے تو ان کو سمجھایا تھا لیکن یہ میری جان کے دشمن ہو گئے. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر اس کے بعد اب اللہ کی طرف سے پھر ان کے لیے سزا یہ آئی کیونکہ یہ شرک کیا انہوں نے اور شرک کر کے یہ مرتد ہو گئے، تو مرتد کی جو سزا ہے دین اسلام میں پھر وہ قتل ہے. تو لہٰذا کئی ہزار یہ یہودی ہیں کہ جنہوں نے بچھڑے کا وہ جسد اس کو معبود بنایا تھا اس پر وہ قتل کیے گئے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام اس دوران اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اور بالآخر پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر کئی ہزار یہ بنی اسرائیل وہ قتل ہوئے کہ جو اس جرم کا شکار ہوئے تھے. پھر اس کے بعد اجتماعی توبہ، کیونکہ ایک بہت بڑا گناہ ہوا تھا قوم سے، تو پھر اجتماعی توبہ کے لیے موسیٰ علیہ السلام پھر اپنے بنی اسرائیل میں سے 70 سرکردہ جو بھی سردار ہیں ان کو انہوں نے چنا کہ تاکہ یہ جائیں اللہ کے حضور اور وہاں پر جا کے توبہ کریں اللہ سبحانہ وتعالی سے. اس کا تذکرہ اب یہاں آگے آ رہا ہے. ویسے تو تفصیل ہم سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کہ جب یہ 70 سردار ان کو لے کے کوہ طور پر پہنچے موسیٰ علیہ السلام کہ یہ توبہ کریں اللہ کے حضور اپنے گناہ پر، تو وہاں پر ایک نرالا تقاضا ہے، ایک ڈیمانڈ، ایک مطالبہ ہے کہ جو کہ اللہ کے حضور ان 70 سرداروں میں سے چند نے رکھ دیا کہ بھئی ہم جب تک آپ کی بات نہیں مانیں گے کہ جب تک اللہ کو ہم اپنی آنکھوں سے کھلم کھلا نہ دیکھ لیں، ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نہ آ جائے، اس وقت ہم آپ کی بات نہیں مانیں. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر یہاں بھی تذکرہ آ رہا ہے کہ ایک زلزلے کے ذریعے سے ان پر موت ہے کہ جو کہ طاری کر دی گئی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ دوبارہ 70 سرداروں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر یہ آگے کے واقعات ہیں کہ جو آگے آ رہے ہیں. اور پھر موسیٰ علیہ السلام اس دوران کہ جب یہ ان پر موت طاری ہو گئی 70 سرداروں پر، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی ہے، رحمت ہے اور رحمت خاصہ ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ مانگ رہے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ ایک تو ہے رحمت عمومی کہ جو کہ تمام لوگوں پر اور کائنات پر میری وسیع ہے، لیکن ایک رحمت خاصہ ہے کہ جو کن لوگوں کے لیے ہوگی ان کی صفات یہاں پر انشاءاللہ اس مقام پر ہم سمجھ لیں گے. تو یہ کچھ خلاصہ ہے آج کی آیات کا کہ جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دی ہیں. اب تذکرہ آ رہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ واپس آئے اور جب یہ کلیئر ہو گیا معاملہ قوم کی طرف سے بھی اور ہارون علیہ السلام کی طرف سے بھی، تو پھر یہ ہے کہ جو وہ غصے میں آئے تھے بڑے غضبناک ہو کے لوٹے تھے، اب جب وہ غصہ ٹھنڈا ہوا تو اب اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ولما سکت ام موسی الغضب، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا جو غضب اور غصہ ہے وہ فرو ہوا یعنی کچھ ٹھنڈا ہوا، اخذ الالوا، تو جب وہ غصے میں آئے تھے تو تختیاں ایک طرف رکھے اور پھر قوم کی خبر لی اور پھر اپنے بڑے بھائی کے سر کے بالوں سے پکڑ کر جو ہے وہ غیرت ایمانی کا یہ تقاضا تھا، تو بہرحال ان سے پھر وضاحت طلب کی. اب جب یہ غصہ فرو ہوا موسیٰ علیہ السلام کا ٹھنڈا ہو گیا، تو اخذ الالوا، تو انہوں نے وہ تورات جو تختیوں کی صورت میں تھی ان کو اٹھا لیا. وفی نسختہا ہدی و رحمت للذین ہم لربہم یرہبون، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان تورات کی تختیوں میں ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے. یعنی یہاں پر اہم بات یہ بیان کی گئی کہ جو اس وقت کے دور کے جو بھی لوگ تھے اور اللہ کے بندے تھے، انٹرم پیریڈ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تورات کی صورت میں انہیں ہدایت، جو کہ سراسر ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی ان احکامات اشرا میں بنی اسرائیل کے لیے، لیکن کن لوگوں کے لیے رحمت اور ہدایت بنے گی ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں. یعنی اگر واقعتاً شریعت اور اللہ کے احکامات سے استفادہ ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا خوف ہے. یہ خوف جب تک نہیں ہوگا, یہ ڈر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا جب تک اندر نہیں ہوگا, جب تک اللہ کے احکامات سے بھی استفادہ قوم جو ہے وہ نہیں کر سکتی, وہ بندے نہیں کر سکتے. تو یہ خوف الہی یا خشیت الہی یہ بڑی اہم شے ہے. جیسے جیسے یہ خشیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اندر بڑھتی ہے ویسے ویسے انشرح پیدا ہوتا ہے اللہ کے احکامات کی قبولیت میں, اور اس کو سمجھنے کا اور فہم وہ بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ خشیت الہی ہم سب کو جب وہ نصیب فرمائے. تو یہاں اس آیت میں یہ بات بھی آ گئی کہ اپنے وقت کے دور کے لیے تورات میں ہدایت اور رحمت تھی, لیکن کن لوگوں کے لیے؟ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اب اس کے بعد 70 سرداروں کو, سرکردہ لوگوں کو لے کے چلے ہیں کوہ طور پر اجتماعی توبہ کے لیے موسیٰ علیہ السلام, اس کا تذکرہ آ رہا ہے. وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا, اور چنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 سرکردہ لوگوں کو, یعنی سرداروں کو, لِمِيقَاتِنَا, ہماری ملاقات کی جگہ کے لیے, یعنی وعدے کے لیے کہ جہاں ہم نے ان کو بلانے کا وعدہ کیا. فلما اخذتهم الرجفه, اور پس جب انہیں زلزلے نے آ پکڑا. اب یہاں تو کیونکہ تفصیل نہیں ہے کہ یہ کس وجہ سے ان پر زلزلہ آیا, یہ تذکرہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھائے کہ وہاں جا کر ایک نرالا مطالبہ کر دیا 70 سرداروں نے کہ اے موسیٰ, جب تک ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے, کہ جب تک کہ اللہ کو ہمارے سامنے اللہ وہ کھلم کھلا نہ آ جائے, اپنی آنکھوں سے ہم نہ دیکھیں. اور یہاں پر بھی بات ہم نے سمجھی تھی کہ ایک مطالبہ آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ جب کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اللہ تعالیٰ سے پردے کے پیچھے کلام کیا, تو اللہ تعالیٰ سے ایک خواہش ظاہر کی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اور ایک یہ مطالبہ تھا 70 سرداروں کا کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کھلم کھلا ہمارے سامنے آئے. تو دونوں مطالبات میں فرق کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا جو مطالبہ تھا اللہ کو دیکھنے کا, اس میں ایک محبت تھی, یعنی جس سے کلام کر رہے ہیں اپنا رب ہے, پالنہار, روزی رسا, مشکل کشا ہے. لہٰذا ایک محبت کے جذبے میں سرشار ہو کے یہ تقاضا موسیٰ علیہ السلام نے کیا, جبکہ قوم موسیٰ نے, بنی اسرائیل نے یہ تقاضا 70 سرداروں نے کیا ایک تخریبی سوچ کے تحت. یعنی کہہ دیا کہ ہم جب تک بات ہی نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو کھلم کھلا نہ دیکھیں, یہ تخریبی کیفیت ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے یہ تقاضا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک زلزلے کے ذریعے سے ان پر موت طاری کر دی. اب جب موت آ گئی 70 سرداروں کو تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ بھئی یہاں تو معاملہ عجیب ہو گیا, میں اجتماعی توبہ کے لیے لایا تھا, اب ان پر موت طاری ہو گئی, اب میں کیا منہ لے کے جاؤں گا بنی اسرائیل پر, وہاں جاؤں گا تو وہ کہیں گے کہ بھئی یہ جو 70 ہمارے ساتھی تھے وہ کہاں چھوڑ کر آ گئے, کہاں ان کو کھپا دیا, ان کو واپس کیوں نہیں لائے. تو بہرحال یہ ہے کہ ایک تقاضا یہ قوم کی طرف سے آئے گا تو پھر رب کے حضور ہی پھر ہاتھ جوڑے کہ اللہ تو ہی مجھے اس مشکل سے نکال. تو فرمایا قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وایائے, تو موسیٰ علیہ السلام نے رب سے دعا کی, عرض کی کہ اے میرے رب, اگر تو چاہتا تو ان کو اور اس سے قبل اور مجھے بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہلاک کر سکتا تھا. یعنی انہوں نے کیسے کیسے جرائم پہلے بھی کیے ہیں, تو اگر تو ہلاک کرنا ہی تیری طرف سے مقصود ہوتا تو پہلے بھی بہت سارے ایونٹ ایسے گزرے بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے کہ انہیں تم ان کی نافرمانی پر تو بالکل ہلاک کر سکتا تھا, لیکن تیرا ارادہ ان کو ہلاک کرنے کا نہیں ہے, میں جانتا ہوں, اور یہ ہے کہ ان کے ساتھ تو چاہتا تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا, تو اللہ کیا تو ہلاک کرے گا ان میں سے کہ جن بیوقوفوں نے ان میں سے یہ فیل کیا. یعنی اب اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھنے کا تقاضا تھا یہ تمام 70 سرداروں نے کیا تھا, ان میں سے کچھ جو بیوقوف تھے انہوں نے یہ تقاضا کیا تھا کہ کیا تو ہلاک کر دے گا, صرف اس وجہ سے کہ ان میں سے ہم میں سے کچھ بیوقوفوں نے یہ مطالبہ کیا اور جو بھی یہ فیل کیا. ان ہی الا فتنہ, تو نہیں مگر اے اللہ یہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے سراسر, یعنی اس آزمائش سے تو ہمیں گزارنا چاہتا ہے, تیرا ارادہ جو ہے وہ ان کو مکمل یعنی ہلاک کرنے کا نہیں. تو ولو بہا من تشا و تہدی من تشا, تو گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے اور تو ہدایت بھی دیتا ہے جسے چاہتا ہے. انت ولی یونا, پس تو ہی ہمارا ولی ہے، مولا ہے، پشت پناہ ہے، فاغفر لنا، پس ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، ارے اللہ تو تو سب سے بڑھ کر بخشش یعنی بخش دینے والا، سب سے بڑھ کر یعنی تو ہی ہے کہ جو کہ بخش دینے والا، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، ارے اللہ تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے، وَفِي الْآخِرَة، اور آخرت کی زندگی میں بھی بھلائی لکھ دے، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اور ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم نے تیری ہی طرف رجوع کیا۔ لہٰذا اب یہ رحمت کی دعا ہے کہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے مانگی ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ان 70 سرداروں کو جن پر موت آ گئی تھی ان کو زندہ کیا، اور بہرحال یہ ہے کہ یہ جو رحمت خاصہ کا مطالبہ یہاں پر اور دعا میں جو کہ تذکرہ آ رہا ہے، ورحمنا، یہ رحمت خاصہ ہے کہ جو کہ مانگ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے، اس پر جواب کیا آ رہا ہے دعا پر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے، کہ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ نے فرمایا کہ میرا عذاب میں پہنچاؤں گا اس کو جس کو میں چاہوں گا، یعنی جو بھی میرا غضب ہے، میرا جو عذاب ہے، جس پر میں چاہوں گا اس پر نازل کروں گا، اتار دوں گا، ورحمتی وسعت کل شیء، اور جو میری رحمت عمومی ہے وہ تو ہر شے پر کشادہ ہے، اور جس طرح سے مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، کتنے؟ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اور اس کی 100 رحمت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے کہ جو اس نے اپنے مخلوق میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا ہے، جس کا مظہر یہ ہے کہ ایک وحشی جانور اپنے بچوں پر وہ رحم کرتا ہے، اور یہ جو رحمت کا مظہر ہے جو مثال دے کے اللہ کے رسول یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے سمجھایا، تو وہ اللہ کی 100 رحمتوں میں سے حصوں میں سے صرف ایک حصہ ہے کہ جو مخلوق میں اللہ نے تقسیم کیا، اور اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ ایک وحشی جانور جو کہ چیڑ پھاڑ کر دینے والا ہے وہ اپنے بچوں پر رحم کرتا ہے، بلکہ باقی 99 حصے وہ کس کے پاس محفوظ ہیں؟ اللہ کی رحمت کے، وہ اللہ کے پاس محفوظ ہیں، اور وہ ہے اصل میں رحمت خاصہ، رحمت خصوصی۔ تو فرمایا کہ جو رحمت عمومی ہے وہ تو تمام مخلوقات پر میری کشادہ ہے، وسیع ہے، لیکن جو میری رحمت خاصہ ہے کہ جس کی آپ جو ہے وہ فرمائش کر رہے ہیں، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تو ان قریب وہ رحمت خاصہ میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے کہ جو تقویٰ کے رویے اختیار کرے۔ اب یہ رحمت خاصہ کن لوگوں کے لیے ہوگی؟ ان کی صفات یہاں پر آ رہی ہیں، پہلی صفت ہے کہ وہ تقویٰ کے رویے اختیار کریں گے، یعنی خدا خوفی۔ تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ خدا خوفی، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ یہ تقویٰ کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھے، اور ایمان جو ہے وہ قول سے بھی اور عمل سے بھی، یہ دونوں تقاضے ہیں کہ جو کہ ایمان کے لیولز ہم پہلے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، لہٰذا وہ ہماری آیتوں پر یعنی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی ایمان لائیں۔ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، اور یہ وہ لوگ، ان پر میری رحمت خاصہ ہوگی، مزید ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اتباع کریں گے رسول نبی امی۔ یہ کس کی طرف اشارہ ہو گیا؟ رسول نبی امی، یہ کس کی شان ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ تو فرمایا کہ جو رسول نبی امی، اب یہ امی کا جو لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا ہے، یہ امی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اصل میں عربی میں امی کہتے ہیں ان پڑھ ہو، یعنی جو کچھ نہ جانتا ہو، پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہو بالکل۔ تو اب یہ امی کی جو صفت ہے یہ تو ایک کمزوری ہے، یعنی اگر کوئی شخص ہے کہ جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تو یہ کوئی اس کی صفت تھوڑی کہلائے گی، یہ تو اس کی ایک خامی کہلائے گی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس صفت کا جوڑنا یہ آپ کی ایک فضیلت کا تذکرہ ہے، یہ آپ کی فضیلت میں دو یعنی چار چاند ہیں کہ جو کہ لگا دینے والی بات ہے۔ کیسے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے کسی سے آپ نے کوئی علم حاصل نہیں کیا، آپ نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، لیکن کس طرح سے علوم و معارف کے خزانے آپ کی زبان مبارک سے جاری ہوئے، اور پوری انسانیت کو کس طرح سے آپ نے جو علوم اور فنون عطا کیے اور معارف عطا کیے، واقعہ یہ ہے کہ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ ایک وہ شخص کہ جو کہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اور جس قوم کی طرف آپ مبعوث ہوئے، عرب، یہ بھی امی قوم کہلاتی ہے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، انہی میں سے آپ اللہ کے رسول ہیں کہ جو کہ مبعوث ہوئے، لیکن یہ ہے کہ یہ آپ کی امی کی جو شان ہے یہ آپ کے مرتبے میں اور اضافہ کر دیتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ دنیا میں اگر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی یعنی تعلیم کوئی کسی دنیاوی بندے سے حاصل کرتے تو اس کا مطلب کیا ہوتا کہ جو بھی تعلیم دنیا میں کوئی حاصل کرتا ہے، جس سے حاصل کرتا ہے، اس کا درجہ کیا ہوتا ہے؟ استاد کا. اور جو حاصل کرنے والا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ شاگرد کہلاتا ہے. تو کس کا درجہ اوپر ہوتا ہے، استاد کا یا شاگرد کا؟ استاد کا. لہذا اگر اللہ کے رسول کوئی تعلیم کسی دنیاوی شخص سے حاصل کرتے تو جو شخص ہوتا وہ اللہ کے رسول سے رتبہ اس کا استاد ہونے کی حیثیت سے اوپر ہوتا، جو کہ شان کے خلاف تھا کس کے؟ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا کسی دنیاوی یعنی شخص سے کوئی تعلیم آپ نے حاصل نہیں کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے علوم و معارف آپ کو عطا فرمائے کہ جو واقعتاً آپ کی اس شان میں چار چاند لگا دینے والے ہیں. یہ آپ کے لیے معجزہ ہے، امی کی جو بھی یہ صفت ہے. تو فرمایا کہ جو اتباع کریں گے کس کی؟ رسول نبی امی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ کون ہے؟ الذی یجدونہ مکتوباً عندہ فی التوراۃ والانجیل، کہ جن کو وہ پائیں گے لکھا ہوا کہاں؟ عندہم، اپنے پاس. فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، یعنی باقاعدہ کوٹیشنز ہیں تورات اور انجیل کی کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، آپ کی صفات ہیں کہ جو کہ موجود ہیں، اور آپ کی صفات تو بہت آگے کا درجہ ہے، آپ کے جو ماننے والے صحابہ کرام ہیں ان کی بھی صفات ہیں کہ جو کہ تورات اور انجیل میں یعنی موجود ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ جب یروشلم کی کنجیاں حضرت عمر فاروق کے حوالے کی گئیں بغیر کسی جنگ کے، تو انہوں نے کیا کہا تھا عیسائی پادریوں نے کہ بھائی ہمیں معلوم ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کنجیاں ہم کس کے حوالے کریں، تم میں سے وہ شخص ہمیں ابھی نظر نہیں آ رہا، وہ شخص اس کو بلاؤ. لہٰذا حضرت عمر جو نشانیاں انہوں نے بتائیں اپنی کتابوں میں دیکھ کر، تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے خلیفہ کی نشانی ہے. حضرت عمر فاروق کو بلایا گیا اور بغیر کسی جنگ کے ان کے جو بھی حلیہ اور کیفیات دیکھ کے، صفات دیکھ کے کہ جو تورات اور انجیل میں وہ پاتے تھے، وہ کنجیاں ان کے حوالے کر. تو اصحاب رضوان اللہ اجمعین کی جو بھی اوصاف ہیں یہ تورات اور انجیل میں موجود ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ پاتے ہیں لکھا ہوا آپ کے اوصاف کو، آپ کی نشانیوں کو، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. اور آپ کے فنکشنز کیا ہیں؟ اب یہ ہے اتباع کا اصل میدان، اتباع رسول کا اصل میدان. فرمایا کہ یا امرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر، وہ حکم دیں گے معروف کا، نیک کاموں کا، اور وہ روکیں گے منکرات سے. یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ بہت اہم اصطلاح ہے اور ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے، بحیثیت مجموعی امت کی یہ ذمہ داری ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں بھی یہ احکامات ہمارے سامنے آ گئے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ جس میں اور آپ شامل ہیں. لہٰذا اللہ کے رسول کا بھی فنکشن یہ تھا کہ وہ بھلائی کا حکم دیں گے اور منکرات سے وہ روکیں گے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور وہ حلال کریں گے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور جو بھی ناپاک چیزیں ہیں، خبیث چیزیں، ان پر وہ حرام کریں گے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ اتاریں گے ان سے ان کے اسر اور ان کے اغلال. یہ اسر اور اغلال یہ دو اصطلاحات یہاں پر عربی کی استعمال ہوئی ہیں، یعنی سروں پر سے بوجھ اتاریں گے اور گردنوں پر جو بھی توک آ گئے ان کو بھی وہ اتاریں گے. مطلب کیا ہے کہ جو غیر اسلامی رسومات کا جو ایک تومار ہے، جو آج وہ بوجھ ہمارے کانوں پر بھی آ گیا نا، یعنی آپ دیکھیں کوئی خوشی کا موقع ہے تو اس میں بھی بدعت کا تومار ہے، کیسی نئی چیزیں ہیں کہ جو اللہ کے رسول کے بعد ایجاد کر لی گئی. کوئی غمی کا موقع ہے تو اس میں بھی بدعت ہیں کہ جو کہ کئی وہ ہم نے اپنے اوپر جو ہے وہ تان لی ہیں، ایک بوجھ ہے کہ جو کہ معاشرے پر آ گیا. میں چھوٹی سی مثال دوں، شادی بیاہ کا موقع ہے خاص طور پر، تو آج شادی بیاہ کے حوالے سے تصورات کیا ہیں؟ یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس نکاح میں کم سے کم خرچ ہوگا یعنی سادگی کے ساتھ نکاح ہوگا اس میں برکت زیادہ ہوگا. لیکن یہ کہ ہم نے تہیہ کیا کیا کہ ہمیں برکتیں نہیں چاہیے. لہذا یہ ہے کہ تمام وہ اعمال اور غیر اسلامی رسومات کے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ مہندی ہو، چاہے مائیوں ہو، چاہے وہ فائر ورکس ہو، اور لائٹوں سے پورے گھر کو سجانا، گاڑیوں کو سجانا، اب یہ ساری وہ خرافات ہیں کہ جو کہ شادی کے موقع پر یہ ہمارے معاشرے میں، اس سے ہوا کیا؟ یہ جہیز کی جو لانت ہے، بری کا دکھاوا ہے، اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہ تومار ہے کہ جو کہ ہم نے اپنے اوپر تانا ہے، یہ بوجھ ہے. اور اللہ کے رسول تو ان کا فنکشن یہ ہے کہ یہ اسر اور اغلال جو بھی یہ توک ہیں اور یہ بوجھ ہیں ان کو اتارنے آئے، لیکن ہم نے اپنے اوپر تان لی. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ غریب بچیاں وہ ہاتھ پیلے ہونے سے بیٹھی ہیں، اور کس طرح سے یہ عمرہ نے اور امیر لوگوں نے یہ اپنے گلچھڑے اڑانے کے لیے شادی بیاہ کے موقع پر لاکھوں روپیہ بلا مبالغہ غیر اسلامی رسومات پر وہ خرچ کیا جاتا، اور بوجھ کس پر تان دیا؟ وہ غریب بچیوں پر تان دیا، غریب لوگوں پر آ گیا. اب وہ بوڑھا آدمی ہے، اس کی بچیاں ہیں کہ جو کہ ہاتھ پیل ہونے سے بیٹھی ہیں، اب وہ ٹینشن کا شکار. اب وہ الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ یا تو وہ کسی پل سے چھلانگ لگا کر یا پنکھے سے جھول کر رسی تان کر اور وہ پھانسی دیتا ہے اپنے آپ کو اور خودکشی کرتا ہے. یہ کیفیات ہیں کہ جو کہ ہمارے معاشرے میں. لہذا اب اس کا آسان حل یہ ہے کہ امیر اور غریب نکاح کے موقع پر یہ ڈیسائیڈ کریں، اور ان اسر اور اغلال سے نجات پانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ صرف وہی کام کیا جائے نکاح کے موقع پر کہ جو اللہ کے رسول سے ثابت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب نکاح کی تقریبات آپ نے اٹینڈ کی ہیں الحمدللہ، اور 20-25 منٹ کی گفتگو میں ہم یہ ساری باتیں رکھتے ہیں کہ بھئی اس نکاح کے موقع پر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. کبھی سوچو تو صحیح، تم یہ نکاح کے موقع پر یہ حدیث بھی سنا دیتے ہو کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، تو کبھی سوچا کہ اللہ کے رسول کی نکاح کے موقع پر سنت کیا ہے؟ فقط تین اعمال: نکاح کا اعلان عام کیا جائے، مسجد میں اس کا انعقاد کیا جائے، لڑکے کی طرف سے مہر کی ادائیگی، اور لڑکے کی طرف سے دعوت ولیمہ. دیٹس آل. یہ فقط تین اعمال جو انگلیوں پر گنے جانے والے. اب اس کے علاوہ جتنے بھی رسومات ہیں اس کا کوئی تعلق دین اسلام سے نہیں، وہ ہم نے اپنے اوپر یہ بوجھ ہیں کہ جو کہ تان. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اصل میدان ہے واقعتا. اور اللہ تعالیٰ غریق کے رحمت کرے استاد محترم ڈاکٹر اشار احمد رحمۃ اللہ علیہ، آپ سب جانتے ہیں اپنی زندگی میں ایک تحریک کا آغاز کیا شادی بیاہ کے موقع پر، اصلاحی تحریک، اور اپنے گھر سے اس نیک کام کا آغاز کیا، اپنے بچیوں کی شادیاں، اپنے بچوں کی شادیاں بالکل سادگی کے ساتھ، مسجد میں نکاح ہوا، نکاح پڑھایا، چھوارے تقسیم ہو اور وہیں سے رخصتی کا عمل ہو گیا. کوئی کھانا پینا لڑکی والوں کے یہاں نہیں، کوئی اس طرح کی غیر اسلامی رسومات نہیں، سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا. اور یہ ہے کہ میں نے وہ بعض مواقع پر وہ سنایا بھی ہے، پاکستان ٹائمز لاہور کا ایک بڑا اس زمانے میں اخبار ہوا کرتا تھا، اس نے جب اس کے ایک ایڈیٹر جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی ایک بچی کے نکاح میں وہ شریک ہوئے، اتنی سادگی دیکھی اور پھر معاشرے کی جو کیفیات ہمارے سامنے ہے اس کا کمپیریزن کیا، تو ان کے تو 14 طبق روشن ہوئے کہ یہ کیسی شادی ہے، اتنی سادگی. اور واقعتاً پھر انہوں نے اپنے ادارے میں یہ بات لکھی، اگلے دن ہیڈنگ کیا لگائی کہ ایک ٹن واس کے مقابلے میں ایک اونس عمل زیادہ وزنی ہوا کرنا، ایک ٹن واس کے مقابلے میں ایک اونس عمل زیادہ وزنی ہوا کرتا ہے. آپ کئی کئی گھنٹے کے واس دے دیں سادگی کے حوالے سے، لیکن اگر آپ عمل کر کے دکھا دیں تو بھاری چیز کیا ہے؟ وہ عمل ہے اصل، جو دوسروں کے لیے اسوہ بن جاتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ کتابچہ بھی موجود ہے، اس کے ریکارڈڈ لیکچرز بھی موجود ہیں، دروس بھی موجود ہیں شادی بیاہ کے موقع پر اصلاحی تحریک، اور الحمدللہ زندگیاں تبدیل کی ہیں اس تحریک نے. سادگی پر لوگ ہیں کہ جو کہ آئے، معاشرے کا بوجھ ہلکا کرنے میں یہ ایک تعاون ہے کہ جو کہ ہمارا بھی ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو فرمایا کہ وہ اتاریں گے ان سے ان کے اسر اور اغلال، یعنی سروں پر بوجھ اور گردنوں پر جو بھی توک ہیں غیر اسلامی رسومات کے، التی کانت علیہم، کے جو کہ ان پر وہ بوجھ اور توک ڈل گئے. فالذین آمنوا بہ، اب یہ جو آخری حصہ ہے یہ بھی بڑا اہم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں کیا ہیں؟ یہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کر رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ماننے والے ہیں نا، ہم ان کے امتی ہیں، ان کی محبت کے ہم دعوے دار ہیں. تو ایک تو محبت کا معیار ہے یا اظہار ہے کہ جو کہ ہمیں معاشرے میں نظر آتا ہے عموماً، اور وہ کیا اظہار ہے کہ بھئی ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کر کے اور پھر کچھ اظہار کر کے کچھ چیزوں کے ذریعے سے بس، اور بقیہ پھر پورے جو 11 مہینے ہیں اور بقیہ دن ہیں، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کیا جائے، کوئی ماتھے پر بل نہیں پڑتا. لیکن جب 12 ربیع الاول آتی ہے تو کس طرح سے جو ہے وہ جوش و خروش نظر آتا ہے، کیسے جو ہے وہ نعتیہ کلمات بھی ادا کر دیے جاتے ہیں اور کس طرح سے تعریفوں کے پل بھی باندھ دیے جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی وہ 12 ربیع الاول گزرتی ہے تو پھر حال کیا ہوتا ہے وہ ہم سب کو پتا ہے، اور 12 ربیع الاول کو بھی جو رنگ ڈھنگ ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں، کس طرح سے جو ہے وہ شور شرابے کا معاملہ کہ جو کہ سنت کے خلاف، نمازیں بھی جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہوتی ہیں اور جلسے جلوس ہیں کہ جو کہ نکل رہے ہوتے ہیں، شور شرابہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کس طرح سے اب تو وہ جشن عید میلاد النبی ہے کہ جو کہ یہ سراسر بدعت کا معاملہ. اور یہ اصل جو تعلق کی بنیادیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے وہ یہ قرآن مجید دیکھیں وہ بیان کر رہا ہے. یہ 4 تعلق کی بنیادیں، اور اس حوالے سے میں بہت زیادہ وقت نہیں ہے جو کہ ہمارے پاس اس وقت، ایک کتابچے کا حوالہ انشاءاللہ آ جائے گا کہ جو یہاں پر موجود ہے استاد محترم کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں، انشاءاللہ یہ کتابچہ اویلیبل ہوگا، ضرور اس کو آپ حاصل کر لیں. اسی آیت کے حصے کے پیش نظر بڑی تفصیلات انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ تعلق کی بنیادیں کیا ہونی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. نمبر 1، فالذین آمنوا به، پس وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رحمت خاصہ وہ ان لوگوں کے لیے ہوگی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں. اب آپ کہیں گے کہ بھئی ہم تو ایمان لائے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس میں اللہ کو بھی مانا، اللہ کے رسول کو بھی مانا. تو یہ بات جان لیجئے کہ ایمان کے 2 لیولز ہیں، جیسے کہ بات ابھی آئے. ایک ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کر دیا تو اب یہ تو دار اسلام میں تو آ گئے، اللہ کو اس کے رسول کو مان کر. لیکن ایمان جو مطلوب ہے آخرت میں کامیابی کے لیے، وہ اقرار باللسان سے آگے بڑھ کر کون سا ایمان؟ وہ تصدیق بالقلب، یہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہ جس کا اظہار پھر عمل سے ہوتا ہے. لہذا یہ ہے کہ آج وہ عملی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی کیا کیفیت ہے، یہ کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آئینہ اپنا دیکھیں، اپنے گریبان میں ہم جھانکیں کہ واقعتاً کس طرح سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان رکھتے ہیں. اور ایمان کیا ہے اللہ کے رسول پر؟ کہ ہم مانیں کہ آخری رسول کون ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن پر اللہ کا آخری کلام وہ نازل ہوا. اور ایمان لانے کی پھر 2 سطحیں ہوتی ہیں، ایک ہے اطاعت، اور اطاعت بھی وہ کیسے ہوگی؟ محبت کے جذبے کے ساتھ، جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری خواہشات نفس اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں کہ جو میں لایا ہوں. تو یہاں تو ایمان کی نفی کر دی نا، یعنی وہ حقیقی ایمان کی نفی ہو گئی. تم ٹھیک ہے مسلمان کہلاؤ، عبد الرحمان تمہارے نام ہو، لیکن اگر تمہاری خواہشات نفس میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہیں، قرآن جو کہہ رہا ہے اور جو میرے اقوال اور میرے افعال جو کہہ رہے ہیں، تم اس کے خلاف کام کرو اور میری محبت کے دعوے کرو، تو پھر یہ ایمان تمہارا قابل قبول نہیں. تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک کہ تمہاری خواہشات نفس اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں کہ جو میں لایا. تو یہ ہے ایمان 2 لیولز پر. فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو ان پر ایمان لائیں، اور پھر اس کے بعد الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا کہ وَعَزَّرُوهُ، اور وہ ان کی توقیر اور تعظیم کریں. یہ ہے دوسری تعلق کی بنیاد ایمان کے بعد، اور یہ ایمان ہی کا لازمی تقاضا ہے. جس شخصیت پر کامل ایمان ہو جائے تو اب اس شخصیت کے حوالے سے جو ادب ہے اور اس کی جو توقیر اور تعظیم ہے وہ مطلوب ہوتی. اور یہ اللہ کے رسول کی توقیر اور تعظیم بھی کس درجے پر؟ سورہ حجرات کی وہ آیات جو وہ یاد کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والوں اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان کے روبرو جب ہو تو اونچی آواز سے نہ بولو ان کے سامنے، کہ جیسے کہ آپس میں تم اونچی آواز سے ایک دوسرے سے بول لیتے ہو، ان تحبط اعمالکم ولاکم لا تشعرون، کہ کہیں تمہارے سارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو. باپ سوچیں، یہ ہے توقیر و تعظیم کا رتبہ اللہ کے رسول کا، کہ آواز پر آواز بلند ہونے پر وعید کیا دی جا رہی ہے؟ کہ تمہارے سارے اعمال بیکار ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. آج تو ہمارے اعمال اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہیں. آواز پر آواز بلند ہونا تو بہت ہلکی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے اعمال تو اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہے، الا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے، تو یہ ہے توقیر اور تعظیم، اس کا حق ہے کہ جو کہ ادا کیا جائے۔ وَنَصَرُوهُ، اور تیسری تعلق کی بنیاد یہ ہے کہ ان کی وہ مدد کریں، ان کی نصرت کریں۔ اب دیکھیں پوری زندگی اللہ کے رسول کی سیرت ہمارے سامنے ہے، کبھی اپنی ذات کے لیے اللہ کے رسول نے ساتھیوں سے مدد نہیں مانگی۔ مدد کا تقاضا کیا ہے تو کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے۔ یعنی نصرت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی نصرت، یعنی اللہ کا دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، لیکن اگر وہ مغلوب ہے تو اب اس کی نصرت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں شامل ہوا جائے۔ اور یہ کیسا محبت کا دعویٰ ہے، آپ کچھ سوچیں، یعنی اگر آپ 14 سال پہلے چلے جائیں اپنے آپ کو لے کے، اور دیکھیں کہ ایک شخص ہے جو کہ امتی ہے، محبت کا دعوے دار ہے اللہ کے رسول کے، اور اللہ کے رسول احد کے میدان میں اپنے دندان مبارک شہید کرا رہے ہیں، باطل نظام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پنجہ آزمائی کر رہے ہیں، اور کس طرح سے 259 صحابہ کرام کی جانوں کے نذرانے اس پوری جد و جہد میں آپ کے لگے ہیں، ساتھیوں کے قیمتی جانیں وہ گئی ہیں، اس میں شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن ایک شخص ہے کہ جو کہ محبت کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہے اپنے گھر میں، اسی وقت کہ جب احد کے میدان میں اللہ کے رسول دندان مبارک شہید کرا، خون کا فوارہ جاری ہو، اور اسی موقع پر ایک شخص اپنے مدینے میں گھر میں بیٹھ کر اور آپ پر درود بھیج رہا ہے، مسواک ہے کہ جو کہ کر رہا ہے، تو آپ سوچیں نا کہ اس کی محبت کا کیا معیار آپ کے ذہن میں ہوگا۔ محبت کا اگر یہ واقعتاً حقیقی دعوے دار ہے تو اس وقت اس کو کہاں ہونا چاہیے تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بننا چاہیے تھا، احد کے میدان میں آپ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، ان کٹھن مرائل میں آپ کے مومن و معاون بننا چاہیے تھا۔ لہٰذا یہ ہے کہ آج بھی یہی کیفیت ہے کہ اللہ کے رسول تو چلے گئے لیکن آپ کا مشن تو نہیں گیا نا، آپ کا جو مقصد بعثت ہے وہ تو ابھی جاری ہے۔ کل روح ارضی پر اللہ کے دین کے نفاذ کی یہ ذمہ داری اللہ کے رسول نے اپنے طور پر اپنی زندگی میں ادا کی، اب پوری زمین پر اللہ کا نظام عدل قائم ہونا ہے، اب یہ ذمہ داری ختم نبوت کے بعد ہمارے کاندھوں پر آ گئے، مشن تو آپ کا جاری، اور آج یہی کیفیت ہے کہ اللہ کے رسول کی محبت کے دعوے دار زبانی کلامی تو ہم ہیں، لیکن مشن میں ہم کتنا ساتھ دے رہے ہیں، اس دین کے غلبے کے لیے نصرت، اس کے لیے ہمارا تن من دھن کتنا قربان ہو رہا ہے، یہ ہے کہ جو کہ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آئینے کے طور پر دیکھیں، اپنے گریبان میں ہم خود جھانکیں، اپنا جائزہ لیں کہ واقعتاً ہم اللہ کے دین کی نصرت کے لیے کتنا اپنا تن من دھن قربان کر رہے ہیں۔ اور آخری جو یعنی تعلق کی بنیاد ہے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور وہ اتباع کریں گے اس نور کی کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ نازل کیا گیا۔ اور یہ کون سا نور ہے؟ یہ نور قرآن، یہ جو ہدایت کا سر چشمہ ہے وہ کیا ہے؟ منبع اور سر چشمہ یہ قرآن ہے، اللہ کے رسول پر قرآن ہے کہ جو کہ نازل ہوا، لہذا یہ اس نور کی اتباع کریں گے کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ نازل ہوئے، یعنی قرآن کی اتباع کریں گے۔ اور قرآن کی اتباع سے مراد کیا ہے؟ اس کے حقوق ادا کرنا، اس پر ایمان لایا جائے، اس کو روزانہ جو ہے وہ پڑھا جائے، تلاوت کی جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ یہ 5 حقوق ہیں کہ جو کہ واقعتا اگر ہم ادا کریں گے قرآن مجید کے، تو یہ اس کی اتباع کا کسی درجے میں ہم حق ادا کریں گے۔ تو یہ 4 تعلق کی بنیادیں ہیں، اور فرمایا جا رہا ہے اولائک ہم المفلحون، حسر کا اسلوب ہے، تاکیدی اسلوب، کہ یہی ہیں کہ جو کہ فلاح پانے والے، یعنی اگر ہمیں واقعتاً فلاح چاہیے، کامیابی چاہیے دنیا اور آخرت کی، تو یہ تعلق کی بنیادیں ہیں 4 کے جو قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ کس سے تعلق کی بنیادیں ہیں؟ اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ سوچیں ذرا اللہ کے رسول کا وہ جو ایک قول ہے، قول مبارک، اس کو بھی ذرا یاد کریں، کتنا دل کو لبھا دینے والا ہے، اور اس میں تذکرہ میرا اور آپ کا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول 14 سال پہلے صحابہ کرام کے سامنے، وہ روایت کیا ہے کہ یا لیتنی لقیت اخوانی، خواہش ظاہر کی اللہ کے رسول نے کہ کاش میری ملاقات ہو جائے میرے بھائیوں سے، صحابہ کرام موجود ہیں اور اللہ کے رسول ملاقات کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ میری ملاقات میرے بھائیوں سے ہو جائے، تو صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی، اور صحابہ کرام نے پوچھا کہ السنا اخوانک و اصحابہ، کہ اللہ کے رسول آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہم آپ کے درمیان موجود ہیں، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں، آپ کے اصحاب نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم بھی میرے بھائی ہو، اصحاب ہو، لیکن میری مراد ان لوگوں سے ہے کہ جو تمہارے بعد آئیں گے، اور وہ اسی طرح سے مجھ پر ایمان لائیں گے کہ جیسے کہ تم آج مجھ پر ایمان لا رہے ہو، وہ اسی طرح سے میری تصدیق کریں گے کہ جس طرح سے تم نے میری تصدیق کی، وہ اسی طرح سے میری نصرت کریں گے، ونصروہم، یہی الفاظ یہاں پر آئے نا، وہ اسی طرح سے میری نصرت کریں گے یعنی میرے مشن میں میرا ساتھ دیں گے کہ جس طرح سے آج تم میرا ساتھ دے رہے ہو، میری نصرت فرما دو. یا لیتنی لقیت اخوانی، کاش کہ میری ملاقات ہو جائے میرے بھائیوں سے. آپ سوچیں کہ یہ کن سے ملاقات کا اظہار ہے اور ایک جذبہ ہے اللہ کے رسول کا، وہ ہم سے، اگر تو ہم واقعتاً یہ تعلق کی بنیادیں مضبوط کریں اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا جا رہا ہے کہ اولئک هم المفلحون، یہی ہیں کہ جو کہ فلاح پانے والے. یہ محبت کے دعوے صرف زبانی کلامی اور صرف چند دنوں تک جو ہے وہ اللہ کے رسول کی محبت کا اظہار مختص کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم واقعتاً اللہ کے رسول سے محبت کا حق ادا کر دیں گے، تو واقعتاً اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ پوری زندگی جن دو کاموں کے لیے، بڑے کاموں کے لیے آپ کی کھب گئی، دعوت دین اور اقامت دین، اس میں ہمارا کیا کردار ہے، کیا رول ہے، کتنا ہمارا تن من دھن ہے، ہمارے اوقات ہیں کہ جو کہ لگے ہیں، یہ اپنا جائزہ ہمیں خود لینا ہے، کہیں اور انگلی اٹھانے کی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً ان تعلق کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہاں کتاب کا حوالہ جو ہے وہ آ گیا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیادیں انشاءاللہ یہ کتاب چاہے یہاں پر موجود ہے محدود تعداد میں، ضرور اس کو حاصل کریں اور یہ واقعتاً ایک محبت کا اظہار بھی اس طرح سے اللہ کے رسول سے ہو جائے گا. باخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.